خصوصاً بڑے لوگوں میں سے کوئی زائر صحن یا اوراق میں حرم میں داخل ہو اور خدام اس کو نہ پہچانے، بلکہ خاص لوگوں کی آمد سے قبل ہی اطلاع مل جاتی ہے کہ آنے والا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، رہنے والا کہاں کا ہے، کس وقت آ رہا ہے، ہر ایک کی قیام گاہ سے سب واقف ہوتے ہیں۔ کفش برداری پر میں نے پوچھا، وہاں سے بھی یہی جواب ملا، باوجود زائر کی آمد و رفت کا یہی راستہ ہوتا ہے۔ پھر رواق کے حجروں میں تلاش کیا، وہاں کے رہنے والوں سے، ملازموں سے دریافت کیا، کسی سے کوئی خبر نہ مل سکی، اور آخر شب میں سب کو معلوم ہو گیا کہ یہی شب عید و شب زیارت تھی۔ ان تمام باتوں سے مجھ کو یقین ہو گیا تشریف لانے والے اور چاند رات کے حکم دینے والے حضرت حجت اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ 43 واقعات ختم ہوئے۔ واقعہ نمبر 44، آقا شیخ ابراہیم قطیفی مرحوم کے حالات میں علامہ شیخ یوسف بحرینی صاحب لؤلؤة البحرین نے، جو بڑے عالم محقق محدث تھے اور جن کا انتقال 1186 ہجری میں ہوا، اور بعض اہل بحرین سے نقل کیا کہ حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام شیخ قطیفی کے یہاں تشریف لائے اور فرمایا، بتاؤ قرآن کے اندر معائز میں سب سے زیادہ عظیم کون سی آیت ہے؟ شیخ نے عرض کیا، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا ففن یلقی فی النار خیر امن جاتی امن یوم القیامہ اعلم ما شئتم انہ بما تعملون بصیرہ۔ یعنی جو لوگ ہماری آیتوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں وہ سب سے جو لوگ ہماری آیتوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں وہ ہم سب کسی طرح پوشیدہ نہیں ہم سے کسی طرح پوشیدہ نہیں ہے۔ بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا بہتر ہے یا جو قیامت کے روز بے خوف و خطر ہو کر آئے گا؟ اچھا جو چاہو کرو، مگر جو کچھ کرتے خدا اس کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ پس شیخ کا یہ جواب سن کر رد نے فرمایا کہ ٹھیک کہتے ہو، تصدیق و ہدایت فرما کر تشریف لے گئے۔ چونکہ شیخ حضرت کو پہچان نہ سکے اور تعارف والا ایک شخص سمجھے جن کو جانتے تھے، اس لیے گھر والوں سے فوراً دریافت کیا کہ کیا یہاں فلاں صاحب چلے گئے؟ سب نے کہا کیا یہاں فلاں کیا؟ سب نے کہا کہ یہاں تو کوئی نہیں اور ہم نے کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 44 واقعات ختم۔ واقعہ نمبر 45، مؤلف نجف ثاقب تحریر فرماتے ہیں کہ سید مرتضی نجفی، جنہوں نے شیخ الفقہ جناب شیخ جعفر نجفی صاحب کتاب الکشف الغطا کا زمانہ دیکھا تھا اور نیکی پرہیزگاری میں بہت مشہور تھے۔ چند سال سفر و حضر میں میرا ان کا ساتھ رہا، لیکن میں نے کبھی بھی کسی دین معاملہ میں ان کو کوئی نازش نہیں دیکھی، کبھی بھی کوئی ان کو میں نے نازش نہیں دیکھی۔ اب سے 20 برس پہلے انہوں نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ ہم سب بہت لوگ مسجد کوفہ حاضر ہوئے، جن میں من جملہ مشاہر علماء نجف ایک بزرگ تھے، جن کا نام حتق و حرمت خیال سے باوجود کئی مرتبہ میرے دریافت کرنے سے انہوں نے ظاہر نہ کیا۔ اور ان کا بیان ہے کہ جب نماز مغرب کا وقت آیا تو شیخ نماز جماعت کے لیے محراب مسجد میں بیٹھ گئے، جو لوگ پیچھے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور نماز کی تیاری کرنے لگے، کچھ صاحبان وضو میں مشغول ہوئے تھے۔ میں نے یہ چاہا کہ جلدی سے وضو کر کے نماز میں شریک ہو جاؤں، جس طرف پانی تھا وہاں ایک صاحب نہایت سکون وقار اطمینان کے ساتھ وضو کر رہے تھے۔ جگہ تنگ تھی، میں اس خیال میں رہا کہ کھڑے ہو جائیں تو بیٹھوں، اتنے میں اقامت کی آواز آنے لگی، وہ نہ اٹھے، تب مجھے کہنا پڑا نماز شروع ہو گئی ہے، کیا آپ ارادہ جماعت میں شرکت نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ جواب دیا کہ یہ شیخ دخنی ہے، جس کا مطلب میری سمجھ میں نہ آیا۔ بالآخر جب وضو کر کے کھڑے ہو گئے تو میں بیٹھا اور جلدی جلدی وضو کر کے نماز میں شریک ہو گیا۔ فراغت کے بعد جب سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے، چونکہ میرے قلب پر ان صاحب کا کلام عظمت و حیبت و جلالت خاص اثر تھا، اس لیے میں نے جناب شیخ کی خدمت میں پورا واقعہ سوال و جواب نقل کیا، جس کو سن کر ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حالت متغیر ہو گئی۔ فرمانے لگے، تم تو حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہو گئے، مگر پہچان نہ سکے، اس وقت حضرت ایسی بات کی خبر دے گئے ہیں جس کے سوا خدا کے کوئی کسی کے علم میں نہیں ہے۔ یہ اس سال میں نے کوفہ کی جانب غرب ایک موضع دخنا یعنی چینا یا باجرہ بویا ہے، وہ مقام بوجا اہل بادیا کی آمد و رفت کے خطرے کا ہے، اس لیے نماز پڑھتے میں میرا دھیان وہی تھا، اس فکر میں ہو گیا اس زیارت پر کوئی آفت نہ آ گئی ہو۔ یہ سبب ہے جو حضرت نے مجھ کو دخنی ارشاد فرمایا۔ 43 واقعات ختم ہوئے. واقعہ نمبر 46 نجم ثاقب میں یہ واقعہ صالح تقی سید ہاشم موسوی تاجر ساکن رشت سے نقل کیا گیا ہے کہ صاحب عام طور پر در تقویٰ میں بہت مشہور و اطاعت و عبادت و زیارت و ادائے حقوق کے بہت پابند تھے. ان کا بیان ہے کہ سن 1280 ہجری میں حج بیت اللہ کے ارادے سے میں تبریز آیا اور حاجی سفر علی تاجر تبریزی کے یہاں مہمان ہوا. چونکہ ان ایام میں کوئی قافلہ جانے والا نہ تھا اس لیے کچھ دنوں متحیر رہا تاکہ حاجی جبار جلدوار کچھ سامان لے کر مقام تبرزان جا رہے تھے. میں بھی ان کے ساتھ سواری کرایہ کر کے لے کر چل دیا, لیکن حاجی سفر علی کے رغبت دلانے سے تین صاحب نے تبریز کے حاجی ملا باقر اور حاجی سید حسین اور حاجی علی بھی پہلی ہی منزل پہ پہنچ کر میرے ہم سفر ہو گئے. یہ خیال تھا کہ کہیں کوئی قافلہ آگے جا رہا ہے اور ایک خوفناک مقام بھی آنے والا ہے, لہذا جلدی روانہ ہو جائیں تاکہ قافلے کو پکڑ سکیں. چنانچہ رات ہی 2.5-3 گھنٹے قبل صبح روانگی ہوئی. ابھی قریب تہائی فرسک کے راستے طے کیے تھا, تاریخ فضا میں سخت برف باری ہونے لگی. میرے ساتھیوں نے اپنے سر چھپا کر رفتہ رفتہ تیز کر دی اور میں باوجود کوشش کے ان کا ساتھ نہ دے سکا, تنہا پیچھے رہ گیا, بلکہ گھوڑے سے اتر کر راستے کے کنارے پر بیٹھ گیا. اور اس وقت انتہائی استرابی حالت تھی. قریب 600 تومان کے میرے پاس تھے. غور فکر کے بعد میں نے یہ رائے قائم کی کہ صبح تک یہیں رہوں اور اس کے بعد اس منزل کی طرف واپس چلا جاؤں جہاں سے چل کر ہم لوگ آئے تھے, پھر وہیں سے چند آدمیوں کے حفاظت کے لیے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوں. اس سوچ بچار کے سامنے ایک باغ نظر آیا, دیکھ کر وہاں ایک صاحب درختوں پر سے برف صاف کر رہے ہیں. مجھے دیکھ کر وہ میری طرف بڑھے اور تھوڑی سی دور کھڑے ہو کر فرمایا, تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا, میرے رفقا سفر آگے چلے گئے ہیں اور میں اکیلا رہ گیا ہوں, راستہ مجھ کو معلوم نہیں ہے. انہوں نے فارسی زبان میں فرمایا کہ نافلہ پڑھو, راستہ مل جائے گا. ان کے فرماتی میں نے نوافل میں مشغول ہو گیا. تہجد سے فارغ ہوا تھا کہ وہ صاحب پھر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم ابھی تک گئے نہیں. میں نے عرض کیا, راستہ نہیں جانتا, کدھر جاؤں؟ فرمایا, جامعہ پڑھو. پس اگرچہ مجھ کو زیارت جامعہ زبانی یاد نہ تھی, باوجود یہ کہ کئی مرتبہ زیارت اعتبات عالیہ سے مشرف ہو چکا تھا, لیکن جب پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو پوری زیارت حفظ پڑ گیا. اس کے بعد پھر صاحب آئے اور فرمایا, تم ابھی یہی ہو؟ اس وقت میں بے اختیار رونے لگا اور یہی عرض کیا, کیا کروں, راستے بے خبر ہوں. فرمایا, عاشورہ پڑھو. لیکن زیارت عاشورہ بھی مجھے یاد نہ تھی, مگر جب پڑھنا شروع کیا تو ساری زیارت ما اعلان سلام اور ما دعا کے پڑھ گیا. جب اس کے بعد فارغ ہوا تو بزرگوار پھر تشریف لائے اور اسی طرح فرمایا کہ تم گئے نہیں. میں نے کہا, ابھی یہی موجود ہوں. میں نے کہا, بھی موجود, اپنی معذرت کا اظہار کیا. تب فرمایا, اچھا ابھی تمہیں قافلے تک پہنچا دیتا ہوں. چنانچہ وہ لاگ پر سوار ہوئے اور مجھ سے فرمایا, پیچھے بیٹھ جاؤ. میں نے تعمیل کی بیٹھ گیا اور اپنے گھوڑے کی لگام کو کھینچا, مگر اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی. انہوں نے فرمایا کہ مجھے دے دو. میں نے لگام ان کے ہاتھ میں دے دی, جس کے بعد گھوڑا خود چل پڑا اور ہم راستے پر آ گئے. چلتے چلتے ہی میں ان صاحب نے میری زانوں پر ہاتھ رکھ کر ہدایت فرمائی کہ تم نافلہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نافلہ تین مرتبہ مقرر فرمایا. پھر اسی طرح حکم دیا کہ عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ عاشورہ. پھر ہدایت کی کہ جامعہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ جامعہ. اس وقت رفتار کی صورت تھی کہ گھومنے کے طریقے پر راستہ طے ہو رہا تھا. یہ کہہ فرمایا کہ سامنے تمہارے ہم سفر لوگ ہیں جو لب نہر صبح کی نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں. یہ کہہ کر مجھ کو اپنی سواری سے اتار دیا, جس کے بعد میں نے اپنے گھوڑے پر سوار ہونا چاہا مگر نہ ہو سکا تھا. وہ خود اترے اور مجھے سوار کر کے میرے گھوڑے کا رخ اس طرف پھیر دیا جہاں میرے ساتھی اترے ہوئے تھے. اس وقت میں یہ اس خیال میں پڑ گیا کہ اس آپ کون ہے جو فارسی میں بات چیت کرتے ہیں, حالانکہ ان اطراف میں زبان نہیں ہے, اور یہ کیسی سرعت کے ساتھ انہوں نے مجھ کو اپنا رفیق ہم سفر لوگوں تک پہنچایا. اب جو دیکھتا ہوں تو وہ صاحب نظر سے غائب تھے، کوئی نشانی بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ اگرچہ اس واقعے میں ان بزرگ کے اس میں مبارک کی وضاحت نہیں ہے، لیکن بیان ملاقات میں ذکر ہو چکا ہے کہ ایسے امور کا ظہور حضرت حجت علیہ السلام ہی کا فیض ہے۔ خام مصیبت زدہ ہی خود حضرت مدد فرمائے یا اس دربار معلی کے حاضر باش صاحبان مددگار ہوں۔ 46 واقعات ختم ہوئے۔ واقعہ نمبر 47، سید جلیل فضل اللہ راوندی نے کتاب دعوت بعض صالحین سے نقل کیا ہے کہ کبھی کبھی میرے لیے نماز شب کے واسطے اٹھنا دشوار ہو جاتا تھا، جس کی مجھ کو تکلیف تھی۔ پس میں نے حضرت صاحب الزمان کو خواب میں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کا سنی استعمال کرو، تمام کام تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ چنانچہ میں نے یہی کیا، جس کے بعد نماز کے لیے اٹھنا مجھ پر سہل ہو گیا۔ بیان ملاقات میں ایسے خوابوں کی عظمت بیان کی جا چکی ہے کہ حضرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا ایسا ہی جیسے بیداری میں زیارت، کیونکہ ان حضرات کی مبارک صورتوں میں شیاطین نہیں آ سکتے۔ 47 واقعات ختم ہوئے۔ واقعہ نمبر 48، جناب شیخ آقا شیخ محمد میسمی نجفی نے کتاب دار السلام میں اپنے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ سن 1273 ہجری میں، جبکہ نجف اشرف میں میرے قیام کو تیسرا سال تھا، یہ خواب میں نے دیکھا کہ سین مبارک میں لوگوں کا بڑا ہجوم ہے، جس کا سبب میں نے ایک شخص سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ تمہیں معلوم نہیں، حضرت صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام نے زور فرمایا ہے اور درمیان سیر میں تشریف فرما ہے، حضرت سے لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں متحیر ہوا کہ اگر وہاں جا کر بیعت کرتا ہوں، اگر حضرت نہ ہو تو باطل کی بیعت ہو جائے گی، نہیں کرتا ہوں حالانکہ حضرت ہی ہوں تو حق کی بیعت سے محروم رہتا ہوں۔ اس لیے میں نے یہ رائے قائم کی چلنا چاہیے اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گا۔ اگر وہ امام ہے تو جانتے ہوں گے کہ مجھ کو اس وقت امامت میں شک ہے، جس کی وجہ سے حضرت اپنا دست مبارک کھینچ لیں گے اور میری بیعت کو قبول نہ فرمائیں گے۔ اس طریقے سے امامت کا یقین ہو جائے گا اور صدق دل سے بیعت کر لوں گا، اور اگر یہ امام نہیں ہے تو میرے شک و شبہ اور دل کی بات سے ناواقف ہوں گے اور بیعت لینے واسطے ہاتھ بڑھا دیں گے، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ امام نہیں ہے، اور اپنا ہاتھ کھینچ لوں گا۔ بس یہی خیال لے کر آگے بڑھا، لیکن جمال پیشمال دیکھتے ہی مجھ کو یقین ہو گیا کہ حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور میں نے اپنے زمین سے بالکل غافل ہو کر بیعت کے لیے ہاتھ دراز کیا، مگر حضرت نے ہر دست مبارک کو کھینچ لیا۔ یہ صورت دیکھ کر میں بہت شرمندہ و پشیمان ہوا، لیکن حضرت نے متبسم ہو کر ارشاد فرمایا کہ تم جان گئے میں امام ہوں، اور دست مبارک بڑھاتے ہوئے بیعت کے واسطے اشارہ فرمایا۔ اس وقت میں اپنے اس خیال کی طرف متوجہ ہوا جو دل میں لے کر چلا تھا، اور نہایت خوش ہو کر میں نے بیعت کی، اور انتہائی شوق کی حالت میں حضرت کے جسم انور و طہر کا طواف شروع کر دیا۔ اتنے میں دور سے میرے ایک دوست دکھائی دیے، جن کو میں نے آواز دی کہ حضرت تشریف فرما ہے، حضور آئیے، ظہور امام ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بھی پہنچے اور بلا تامل بیعت کر کے حضرت کے گرد گھومنے لگے۔ 48 واقعات ختم ہوئے۔ واقعہ نمبر 49، جناب علامہ سید مہدی قزدینی اور اللہ مقامہ کے متعلق، جن کا تذکرہ پہلے واقعہ نمبر 42 میں ہو چکا ہے، نجم ثاقب میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ موصوف نے فرمایا کہ شعبان کی 14 تاریخ زیارت جناب سید الشہداء علیہ السلام کی قصد سے ہم لوگ ہلے سے کربلا روانہ ہوئے۔ جب شط ہندیہ پر پہنچے اور اس جانب غرب عبور کر لیا تو دیکھا کہ ہلے و نجف اشرف اور اس کے اطراف سے آنے والے زائرین خاندان بنی طرف کے گھروں میں مقیم ہیں، اور ان کے لیے کربلا معلی جانے کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ قبیلہ انزیہ کے آدمی لوٹ مار کے لیے پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے آنے جانے والوں کے لیے راستہ بند کر رکھا ہے۔ میں نے نماز ظہرین پڑھی، بادل گھرا ہوا تھا, ہلکی ہلکی بوندے پڑ رہی تھی, جو یک یک دیکھا کہ زائرین گھروں سے نکل کر کربلا کی سمت چلنے لگے. جس عرب کے یہاں میں ٹھہر گیا تھا اس سے میں نے کہا معلوم کرو کیا خبر ہے. وہ گیا فوراً لوٹ کر آیا اور کہا کہ بری طرف اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں, ہم زائرین کو کربلا پہنچا کر رہیں گے, خواہ جنگ کرنی پڑے. یہ سن کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بری طرف میں مقابلہ کی طاقت نہیں ہے, بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے یہاں زائرین کے قیام سے گھبرا گئے ہیں اور ان کی مہمانی گراں ہو رہی ہے, اس لیے انہوں نے زائرین کو گھروں سے باہر کرنے کی یہ تدبیر کی ہے. چنانچہ یہی ہوا کہ زائرین واپس آنے لگے مگر بنی طرف کے مکانوں میں نہ گئے بلکہ دیواروں کے سایہ میں بیٹھے. یہ صورت دیکھ کر مجھ پر رقت طاری ہونے لگی اور محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر بارگاہ الہی میں زائرین سے اس بلا کے دفع ہونے کی دعا کرتا رہا, جو دیکھا کہ ایک صاحب ایسے خوبصورت گھوڑے پر سوار جس کی مثل کبھی نہ دیکھا تھا تشریف لائے, ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا, آستین چڑی ہوئی تھی, سلام علیک ہوئی اور انہوں نے فرمایا انزیہ راستے سے ہٹا دیے گئے ہیں, چاہیے کہ زائرین روانہ ہو جائے. میں نے عرض کیا آپ ہمارے ساتھ چلنے کی زحمت گوارا فرما سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں. میں نے گھڑی نکال کر دیکھا تو 2.5 گھنٹے دن باقی تھا. اپنا گھوڑا منگایا لیکن وہ عرب جس کے یہاں مہمان تھا لپٹ گیا اور کہنے لگا کہ آپ اپنے اور دیگر زائرین کو خطرے میں نہ ڈالیے, آج رات کو قیام کیجیے تاکہ اچھی طرح یہ بات صاف ہو جائے. میں نے کہا کہ مجھ کو جانا ضروری ہے, زیارت مخصوصی نہیں چھوڑ سکتا. یہ کہہ کر میں سوار ہو گیا اور مجھے دیکھ کر تمام زوار چل پڑے, سوار مذکور شیر کی طرح آگے آگے, یہاں تک کہ ہم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ضیاء کے آدمی جمے ہوئے تھے, لیکن دیکھا کہ سارا میدان خالی ہے, کئی نشان تک نہیں, صرف بیانات بیابان کے درمیان غبار اٹھا ہوا نظر آ رہا تھا. اس وقت سوار ایسے غائب ہوئے کہ نامعلوم کہاں گئے, اگرچہ اول سے میں یہ سوچتا تھا کہ کہیں میں نے ان کو دیکھا ہے مگر یاد نہ آتا تھا, لیکن جب وہ جدا ہو گئے تب یاد آئے کہ یہ تو وہی تھے جو ہلے میں میرے مکان پر تشریف لائے تھے اور فتح سلمانیہ کی خبر دی تھی, وہ حضرت صاحب الاسود زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یہ حضرت ہی کا اعجاز ہے کہ باوجود یقین بنی طرف کے گھروں سے کربلا معلی 3 فرسخ پر ہے, لیکن ہم نے یہ مسافت 1 گھنٹے میں طے کر لی اور 1.5 گھنٹے دن باقی تھا, ہم کربلا میں داخل ہو گئے. دوسرے روز انزیہ کے متعلق ہم نے تحقیق کیا تو بعض شتکاروں سے معلوم ہوا کہ بے شک انزیہ 1.5 ڈالے پر پڑے ہیں, لیکن ایک صاحب جو بڑے خوبصورت موٹے تازے گھوڑے پر سوار تھے کہیں سے اس طرف گزرے, انہوں نے چیخ کر کہا یہاں سے کوچ کر جاؤ ورنہ تمہاری موت ہے, سواروں پیادوں کا لشکر آ رہا ہے. اس تمبی سے ان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ سب بھاگ نکلے, اور یہ حالت ہوئی کہ بعض جلدی میں اپنا سامان بھی چھوڑ گئے اور گھڑی بھی. پھر میں نے تمام میدان خالی ہو گیا, میں نے دیکھا کہ تمام میدان خالی پڑا ہے. میں نے دریافت کیا ان سوار کی صورت کیسی تھی اور کیا ہیبت تھی. اس کے جواب میں انہوں نے بیان کیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہی سوار تھے جو ہمارے ساتھ رہے تھے. علامہ قزدینی نے یہاں حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور فتح سلیمانیہ کی خبر کا واقعہ آگے چل کر واقعہ نمبر 94 میں اپنے موقع پر بیان ہوگا. 49 واقعات ختم ہوئے. واقعہ نمبر 50, صاحب نجم ثاقب نے تحریر فرمایا ہے کہ قطب راوندی علیہ الرحمٰ نے کتاب خرائج میں یہ روایت لکھی ہے کہ ابو محمد علجی کے 2 بیٹے تھے, ایک ابو الحسن جو صالح اور نیک لڑکا تھا, وہ مردوں کو غسل کر دیا کرتا تھا, دوسرا فسق و فجور میں مبتلا رہتا تھا. ایک مرتبہ کسی مرد مومن نے حضرت صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نیابتن حج کے لیے ابو محمد کو روپیہ دیا, جس میں سے کچھ رقم اپنے بد اعمال بیٹے کو دے کر اس حج کی ادائیگی کے لیے وہ ساتھ لے کر گئے. ابو محمد مذکور ناقل ہیں کہ میں نے میدان عرفات میں ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو دعائے تضرع و زاری میں مشغول تھے. جب میں نے ان کے قریب ہو کر دیکھا تو میرے طرف متوجہ ہو کر انہوں نے فرمایا اے شیخ تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے عرض کیا کس بات سے؟ فرمایا اس سے کہ حج تیرے سپرد کیا گیا اور تو نے ایک بدکار شربخار کے حوالے کر دیا، ان قریب تو اس ایک آنکھ سے اندھا ہو جائے گا۔ چنانچہ میں واپس ہو کر 40 روز نہ گزرے تھے کہ اس سے آنکھ میں جس کا طرف اشارہ فرمایا تھا ایسا زخم ہوا کہ آنکھ جاتی رہی۔ حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حج کرنا یا کرانا پہلے زمانے میں مومنین کا دستور رہا ہے، اور یہ ایسا عمل خیر ہے کہ جس کی تصدیق اس واقعے سے بھی ہے ہوتی ہے، اور ہے ایسی ہی صورتوں کو تقریر معصومین کہتے ہیں۔ 50 واقعات ختم ہوئے۔ واقعہ نمبر 51، صاحب نجم ثاقب نے یہ واقعہ عالم عامل مرزا اسماعیل سلماسی سے اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سابق کرامات زائرہ مقامات باہرہ اخوند ملا زین العابدین سلماسی سے، جن کا ذکر پہلے واقعہ نمبر 3 میں ہو چکا ہے، نقل کیا ہے کہ والد ماجد فرماتے ہیں کہ ایک مرد عجمی نہایت گرمی کے زمانے میں زیارت کے لیے سامرہ آئے۔ دوپہر کا وقت تھا، کلید برادر حرم کے دروازے بند کر کے جانے والا تھا کہ اس نے زائر کے آنے کی آہٹ سنی تو رک گیا اور زوار سے کہا کہ تم زیارت پڑھ لو، مگر وہ زائر یہ چاہتے تھے کہ حرم بند نہ ہو اور مجھے اچھی طرح حضور و توجہ کے ساتھ زیارت کا موقع مل جائے۔ ایک اشرفی بھی کلید برادر بردار کو دینی چاہی لیکن اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں دستور کے خلاف نہیں کر سکتا۔ زائر نے دوسری اشرفی دی مگر وہ نہ مانا، تیسری اضافہ کیا، اب بھی اس نے قبول نہ کیا۔ تب زائر نے شکستہ دل ہو کر حرم کی طرف رک کر کے عرض کیا، مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں تو اس ارادے سے آیا تھا کہ خضوع خشوع کے ساتھ زیارت کروں گا، اور قلید بردار کا سلوک آپ پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس پر کلید برادر نے زائر کو باہر کر کے وہ دروازہ بند کر دیا اور چل پڑا۔ اس کو یہ خیال تھا کہ زائر کے پاس اشرفیاں بہت ہیں، اس سے بھی زیادہ دے گا اور واپس آئے گا۔ ابھی کلید برادر جا ہی رہا تھا جو اس نے دیکھا کہ 3 صاحبان برابر تشریف لا رہے ہیں، مگر ایک صاحب اپنے پہلو کے دوسرے اور تیسرے صاحب سے کچھ ذرا آگے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ تیسرے صاحب دیگر حضرات سن میں بہت کم ہے اور انہوں نے ہاتھ میں نیزہ کا ایک ٹکڑا ہے جس کے سرے پر سنان ہے۔ کلید برادر ان صاحبان کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا اور اس طرف صاحبان نیزہ متوجہ ہوئے، ذرا غلیظ و غضب سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور یہ فرماتے ہوئے نیزے کی حرکت دی، اے ملعون پسر ملعون، کیا یہ شخص تیرے گھر آیا تھا یا تیری زیارت کے لیے آیا تھا جو تُو نے منع کر دیا؟ مگر ان صاحب نے جو سب سے بڑے تھے ہاتھ سے اشارہ کیا اور یہ کہہ کر سفارش کی کہ یہ ہمسایہ ہے، جس پر نیزے والے صاحب رک گئے۔ دوسری مرتبہ پھر ان کو غصہ آیا اور وہی کلمات فرمائے لیکن انہیں بزرگ نے پھر اشارہ کیا، ان کے اشارے سے روکا۔ تیسری دفعہ پھر ایسا ہی ہوا، جس کے بعد کلید بردار غش کھا کر زمین پر گر پڑا۔ شام کو اس کو رشتہ دار آئے اور اسی بے ہوشی کی حالت میں اس کو اٹھا کر لے گئے۔ 2 روز تک اس کا یہ حال رہا کہ گھر والے روتے پیٹتے تھے، جب ہوش آیا۔ زائر کا پورا قصہ، ان 3 حضرات کی تشریف آوری کا واقعہ جس طرح بھی گزرا تھا بیان کیا۔ یہ حالت اس کو یہ تھی کہ فرمایا تھا خبر لو، پانی ڈالو، آگ لگ رہی ہے، ہر چند اس پر پانی ڈالتے تھے مگر یہی چیخ پکارتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کو پہلو کو کھول کر دیکھا تو وہاں بقدر 1 درہم کے سیاہ داغ تھا، جس کے لیے اس نے یہ کہہ کر اس جگہ پر میرے نیزے لگا ہے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو علاج کے لیے بغداد لے کر گئے، وہاں طبیبوں نے دکھایا مگر کچھ نہ ہوا۔ پھر بصرہ میں ایک مشہور انگریز ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے لیے لے گئے، وہ بھی پوری طرح دیکھ بھال کر بعد متحیر ہو گیا اور متحیر رہ گیا، کیونکہ اس نے کوئی بات ایسی نہ پائی جو سوئے مزاح اور مادہ کی خرابی پر دلالت کرے، اس طرح تکلیف کا باعث ہوئی ہو۔ اس لیے اس نے کہا میرے نزدیک خدا کی طرف سے ایک بلا ہے، اور شاید اس شخص سے بغض، اس شخص سے اولیاء کی شان میں کوئی بے ادبی ہوئی ہے، جس کے بعد تیمار دار بے مایوس ہو گئے اور بصرہ سے واپس آئے، بالآخر بغداد پہنچ کر یا راستے ہی میں وہ مر گیا۔ غالباً اس خبیث کا نام حسان تھا، اور اس زمانے میں اس قسم کے ظالم سامرہ میں رہتے تھے، جن کا پیشہ ہی زائرین کی اظہار ثانی اور لوٹ مار تھا۔ واقعہ نمبر 52، صاحب جنت الماوا نے لکھتے ہیں کہ امین معتمد آغا محمد کاظمینی نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ سامرے میں اہل خلاف سے من جملہ ان خدام کے، جن کے عادہ زائرین کو لوٹنا اور ان کی اظہار ثانی تھی، ایک شخص کو مصطفیٰ جمود نام کا بھی تھا، جو زوار کو بہت تکلیف پہنچایا کرتا تھا اور اکثر اوقات سردار مقدس کے اندر بہت پریشان کیا کرتا تھا، اعمال زیارت میں حائل ہوتا تھا اور ایسی حرکتیں کرتا تھا جو زائرین کی توجہ حضوری کا میں خلل ایزائی ہوتی تھی، ان کا دعائیں پڑھنا اس کو ناگوار ہوتا تھا، ان کی آوازیں سن سکتا تھا۔ ایک شب اس نے حضرت حجت علیہ السلام کو خواب میں فرماتے ہوئے دیکھا، تو کب تک میرے زائرین کو ستائے گا؟ تو انہیں زیارت نہیں پڑھنے دیتا تو تجھے کیا مطلب ہے؟ تجھے تجھ سے کیا لینا دینا ہے؟ جو کچھ کہتے پڑھتے ہیں تجھ سے کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد جب بیدار ہوا تو قوت سماعت بالکل ختم ہو گئی تھی اور کان پھٹ چکے تھے، کچھ بھی نہ سنتا تھا، جس سے زائرین کو راحت مل گئی اور اعمال زیارت کی بجا آوری اور دعا و فریاد و استغاثہ میں شخص کو رکاوٹ نہ رہی، یہاں تک کہ خداوند عالم نے اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ واقعہ نمبر 53، بحر الانوار میں رضی الملت والحق والدین علی بن طاؤس علیہ الرحمہ سے یہ روایت ہے کہ حسن بن محمد بن قاسم نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ نواحی کوفہ کا ایک شخص میرا ہم سفر تھا، راستے میں حضرت حجت علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہا، اسی سلسلے میں میں نے اس سے کہا کہ اے حسن، تم سے ایک عجیب واقعہ بیان کرتا ہوں۔ یہ قبیلہ تئی کا ایک قافلہ ازوقے خریداری کے لیے ہمارے یہاں کوفہ آیا، ان میں خوبصورت شخص تھا جو معلوم ہوتا تھا کہ رئیس قوم ہے۔ جب میں نے کسی سے کہا کہ علوی کے یہاں سے ترازو لے آؤ، اس نے کہا کہ تمہارے یہاں علوی ہے؟ میں نے جواب دیا سبحان اللہ، کوفے کے رہنے والوں میں بہت زیادہ علوی ہیں۔ وہ کہنے لگے واللہ علوی وہ ہے جس کو ہم لوگ بیابان میں چھوڑ آئے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیوں کر؟ اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ہم لوگوں نے جو قریب 300 آدمیوں کے تھے، لوٹ مار کر کے سفر کے لیے 3 روز ایسی حالت میں گزرے کہ کہیں کچھ نہ ہاتھ لگا، سب بھوکے تھے۔ ایسی پریشانی میں رائے قرار پائے کہ گھوڑے پر قرآن اندازی کریں، جس گھوڑے پر قرآن نکل آئے اس کا گوشت اس وقت کھایا جائے۔ چنان قرآن ڈالا گیا اور میرے گھوڑے کے نام پر نکلا، لیکن میں نے کہا مجھ کو شبہ ہے کہ دوبارہ ڈالا جائے، میرے اس کہنے پر دوبارہ قرآن ڈالا گیا، پھر وہی نکلا۔ میں نے وہی کی کہا اس میں غلطی ہوئی ہے، میں مطمئن نہیں ہوا اس گرفت پر، تیسری دفعہ قرآن اندازی ہوئی، اب بھی وہی نتیجہ رہا۔ چونکہ گھوڑے کی قیمت میرے خیال میں 1000 اشرفی سے کم نہ تھی اور مجھ کو بیٹے سے بھی زیادہ پیار تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اگر میرے ہی گھوڑے کے کھانے کا ارادہ رکھتے ہو تو اتنی مہلت دے دو کہ ایک دفعہ اس پر سواری کر لوں، اور میری اس خواہش پر سب راضی ہو گئے۔ میں نے سوار ہو کر گھوڑا دوڑایا، یہاں تک کہ بقدر ایک فسک نکل گیا، راستے میں ایک عورت پر نظر پڑی جو ٹیلے کے نیچے ایندھن اکٹھا کر رہی تھی۔ اس سے میں نے دریافت کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک مرد علوی کی کنیز ہوں جو اس وادی میں رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، اور میں نے نیزے کے سرے پر رومال لگا کر اپنے رفیقوں کی طرف بلند کیا تاکہ اشارے پر سب ساتھی میرے پاس پہنچ جائیں۔ چنانچہ وہ آ گئے، میں نے انہیں آبادی مل جانے کی خوشخبری دی۔ جب ہم آگے بڑھے تو ایک خیمہ دکھائی دیا، جس سے ایک نہایت خوبصورت جوان حسن میں پیشمار لمبے لمبے گیسو ہنستے ہوئے برآمد ہوئے اور سلام کیا۔ ان سے ہم نے عرض کیا کہ پیاسے ہیں، پانی پلا دیجیے۔ انہوں نے کنیز کو آواز دی، وہ دو کٹوروں میں پانی لائی، انہوں نے ہر ایک کٹورے پر اپنا ہاتھ لگایا، ہمارے حوالے کر دیے۔ ہم سب نے ان دونوں سے پیا اور سیراب ہو گئے، مگر پانی بھی کچھ کمی نہ ہوئی، جتنا تھا اتنا ہی باقی رہا۔ اس کے بعد ہم نے بھوک کی شکایت کی، وہ خیمے کے اندر گئے اور ایک دسترخوان میں کھانا لے کر آئے، اس پر بھی اپنا ہاتھ رکھا اور ہٹا لیا۔ پھر ہم سے کہا 10-10 آدمی بیٹھیں، اور کھائیں. خدا کی قسم ہم سب نے وہ کھانا کھایا لیکن بالکل کم نہ ہوا. فراغت کے بعد ہم نے عرض کیا کہ فلا راستے کا پتہ بھی بتا دیجئے. انہوں نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ تمہارا راستہ ہے. ہم وہاں سے چل پڑے. جب کچھ دور نکل آئے تو ہم یہ بات چیت ہوئی آپس میں ہمارے کہ اپنے اپنے گھروں سے کمائی کے لیے نکلے تھے. یہ موقع اچھا مل گیا تھا جس کو ہم کو چھوڑے جا رہے ہیں. مگر اس گفتگو میں اول تو اختلاف رہا. کچھ آدمی سرکس سے منع کر رہے تھے کہ نمک حرامی ہے. بعضوں کی رائے تھی. بالآخر سب متفق ہو گئے کہ اس خیمے کی طرف لوٹیں اور اپنا کام کریں. چنانچہ ہم واپس ہوئے. لیکن جب ان صاحب نے ہمیں آتے دیکھا تو کمر باندھ کر تلوار حمائل کیے ہوئے نیزہ ہاتھ میں گھوڑے پر سوار ہماری برابر آ گئے اور فرمایا تمہارے خبیث دلوں میں ہمارے لوٹنے کا فاسد خیال ہے. ہم نے جواب دیا ہاں یہی ارادہ ہے. اور کچھ بد تہذیبی سے ہم نے بات کی جس پر انہوں نے ایسا نعرہ لگایا کہ ہمارے دل دہل گئے اور ہم وہاں سے بھاگے. اس وقت انہوں نے زمین پر ایک خط کھینچ دی. فرمایا تھا کہ اپنے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی قسم اگر تم میں سے کسی نے اس کے اندر قدم رکھا تو گردن مار دوں گا. بیان کرنے والا کہتا ہے کہ اللہ بڑی ذلت کے ساتھ ہم لوگ وہاں سے لوٹے اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حقاً یہ علوی ہیں جن کی مثل نہیں ہو سکتا. واقع نمبر 54. مجلسی علیہ الرحمہ نے بحر الانوار میں اپنے قریب زمانے کے بعض معتمد فاضل سے سنا ہوا یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ جس زمانے میں ولایت بحرین کا تعلق انگریزوں کی حکومت سے تھا انہوں نے ایک مسلمان کو اس خیال سے والی بحرین بنایا کہ مسلم حکومت کی وجہ سے وہاں تعمیری اور اصلاحی حالات قابل اطمینان رہیں. اور والی نواسب میں سے تھا. وزیر اس سے بھی زیادہ عدالت اہل بیت رسول میں سے ایسا سخت تھا کہ ہمیشہ مومنین بحرین کے در پر آزار رہتا اور اس نسبت محبت اہل بیت رسالت کی وجہ سے ان کو طرح طرح کے نقصان پہنچاتا اور مکر و حبا سے ان کی جان فکر میں رہتا تھا. ایک روز اس نے ولی بحرین کو ایک انار دیا جس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکرین و عمر و عثمان و علی خلفاء رسول اللہ. حاکم نے اس پر غور کیا تو سمجھا کہ یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ قدرتی طریقے پر ہے اور یہ تحریر انار کے ساتھ پیداوار ہے. اس کا تعلق انسان کی کاریگری سے نہیں ہو سکتا. وہ بہت متعجب ہوا اور وزیر سے کہنے لگا کہ نوشتہ رافضوں کا مذہب جھوٹا ہونے کا بڑی روشن علامت ہے اور اس کے غلط ثابت کرنے والے زبردست دلیل و قوی حجت ہے. اب ان لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وزیر نے کہا یہ بڑے سخت لوگ ہیں. دلیلوں کے بھی نہیں مانتے مگر مناسب ہے ان لوگوں کو بلائیں اور یہ انار دکھائیں. اگر انہوں نے اس کو مان لیا اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیا تو آپ کو بڑا ثواب ہوگا. اگر انکار کریں تو اپنے مذہب سے نہ ہٹیں تو ان تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت کو اختیار کرنے کا حکم دیجئے جس کو وہ چاہیں پسند کر لیں. یا تو جزیہ دیں اور ذلیل ہو کر رہیں یا دلیل کا جواب دیں یا ان میں سے مردوں کو قتل کر دیا جائے عورتیں بچے قیدی بنا لیے جائیں ان کا مال مال غنیمت شمار کیا جائے. چنانچہ وزیر کی رائے والی کو پسند آئی اور بڑے بڑے لوگ علماء و فاضل کی حاضری کا حکم دے دیا گیا. جب یہ سب جمع ہو کر آئے تو حاکم نے ان کے سامنے انار پیش کیا اور کہا کہ آپ صاحبان اس کا شافی جواب دیں ورنہ آپ لوگوں کو میں سب قتل کر دوں گا. سب مردوں کو قتل کر دوں گا اور عورتیں بچے اسیر ہو جائیں گی. سب کا مال ضبط ہو جائے گا. یا آپ لوگ جزیہ دیں اگر کفار کی طرح ذلت کے ساتھ رہنا پڑے گا. جب ان مومنین نے یہ باتیں سنی تو لرزے اور چہرے متغیر ہوئے متحیر تھے اور جواب کیا دیں. بالآخر ان میں سے چند بزرگوار نے کہا کہ ہم کو 3 روز کی مہلت ملنی چاہیے. ممکن ہے ایسا جواب پیش کیا جائے جس سے آپ راضی ہو جائیں اور اس درمیان میں ہم جواب نہ دے سکے تو آپ جو چاہیں ہمارے ساتھ عمل کریں. پس ان کی اس درخواست کو حاکم نے منظور کر لیا اور یہ لوگ نہایت خوب حیرت کے عالم میں وہاں سے واپس آئے. اپنا ایک جلسہ کیا جس میں کافی تبادلہ خیالات ہوتا رہا. نتیجے میں یہ رائے قرار پائی کہ بحرین کے صالحین و زاہدین میں سے 10 آدمیوں کا انتخاب کیا جائے, پھر ان 10 میں سے 3 صاحبان منتخب ہوں. چنانچہ انتخاب ہو گیا اور اول روز ان 3 میں سے ایک صاحب کو اس کام پر معمور کیا گیا. آج رات کو جنگل کی طرف جاؤ, عبادت الہیہ مشغول ہو اور سرکار حجت علیہ الصلوۃ والسلام میں استغاثہ پیش کرو, شاید حضرت اس بلائے عظیم سے نجات کا راستہ تمہیں تلقین فرما دیں. اور پوری رات خضوع خشوع کے ساتھ عبادت و تضرع زاری میں گزاری اور رو رو کر بارگاہ الہی میں دعائیں کی اور حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام سے فریادیں کرتے رہے, یہاں تک کہ صبح ہو گئی مگر کچھ نہ ہوا اور واپس آئے. دوسری شب کو دوسرے بزرگ پہنچے, وہ بھی پہلے صاحب کی طرح رات بھر دعائیں میں مصروف رہے لیکن کوئی خبر لے کر نہ آئے, جس سے مومنین کی بے قراری بڑھ گئی. پھر تیسرے بزرگ جو بڑے متقی پرہیزگار فاضل تھے اور جن کا نام محمد بن عیسیٰ تھا, تیسرے شب کو سروپا برہنہ صحرا میں گئے. رات بہت اندھیری تھی, رو رو کر دعائیں کرتے رہے, امام زمانہ سے فریادیں کی کہ مومنین سے اس بلا کو دفع فرمائے. جب شب آخری وقت ہونے لگا تو انہوں نے آواز سنی کہ کوئی یہ خطاب کر رہا ہے, اے محمد بن عیسیٰ تمہاری یہ حالت ہے اور کیوں اس وقت بیابان میں ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے میرے حال پر رہنے دو, ایک بہت بڑے کام کے لیے آیا ہوں جس کو سوائے اپنے امام کے کسی سے بیان نہیں کر سکتا, اسی کی خدمت میں اپنی مصیبت کی شکایت پیش کروں گا جو اس دفع کر سکتا ہے. فرمایا, اے محمد بن عیسیٰ میں وہی صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام ہوں جو تمہارے حاجت ہے. کہو, محمد بن عیسیٰ نے عرض کیا کہ اگر آپ صاحب زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو سارا قصہ خود جانتے ہیں, میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. فرمایا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو, تم تو اس مصیبت کے سلسلے میں گھیر کر نکلے ہو, گھر سے نکلے ہو جو انار کے معاملے میں تم سب کو پیش آئی ہے اور حاکم نے تم لوگوں کو ڈرایا ہے, دھمکایا ہے. محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں, یہی کلام معجزہ بیان سن کر میں نے اس جانب رخ کیا جدھر سے یہ آواز آئی اور عرض کیا, آئے میرے مولا جس بلا میں ہم مبتلا ہیں وہ آپ کو خوب معلوم ہے, مولا آپ ہی ہمارا ماوا مل جاوے جائے پناہ ہے اور اس مصیبت کے دور کرنے پر قادر ہے. فرمایا, محمد بن عیسیٰ وزیر کے گھر میں ایک انار کا درخت ہے, جس وقت اس میں انار آنے لگے تو اس نے مٹی سے انار کی شکل بنائی اور اس دو حصوں کر کے ایک ٹکڑے میں اندر کی طرف تھوڑی تھوڑی وہ عبارت لکھ دی اور درخت کے ایک انار پر جو چھوٹا سا تھا ان دونوں ٹکڑوں کو باندھ دیا. یہ انار اس قالب کے درمیان بہتا رہا جس کی وجہ یہ تحریر انار پر بھی اتر آئی. جب صبح ہوئی تم حاکم کے پاس جاؤ تو کہنا میں جواب لے کر آئے ہوں, لیکن وزیر کے گھر پر بیان کر سکتا ہوں, حاکم ساتھ لے کر جائے گا. جب مکان کے اندر پہنچو گے, داخل ہوتے ہوئے اپنی داہنی جانب کی ایک بالا خانہ دیکھو گے, حاکم سے کہنا کہ میں اس کے اندر چل کر جواب دوں گا جس سے وزیر انکار کرے گا, مگر تم اس بات پر جمے رہنا اور اس خیال کے رکھنا کہ وہ تم سے پہلے تنہا اس پر نہ چڑھنے پائے. جب وہاں پہنچو گے تو ایک سفید تھیلی تاک میں رکھی ہوئی نظر آئے گی, اس پر قبضہ کر لینا, اسی میں مٹی کا وہ سانچہ موجود ہے. پھر انار اس قالب میں رکھ کر حاکم کو دکھانا تاکہ ساری کارروائی کھل جائے. اے محمد بن عیسیٰ تم کو حاکم سے یہ بھی کہنا جو ہمارا دوسرا معجزہ ہے, اس انار میں سوائے خاستر اور دھوئے کے کچھ نہیں ہے, اگر آپ تصدیق چاہتے ہیں تو وزیر کو حکم دیجئے وہ اس کو توڑے. جس وقت وہ اس کو توڑے گا انار سے خاک اور دھواں اٹھ کر اس کے چہرے اور داڑھی پر جا پڑے گا. پس امام علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری رہنمائی سن کر محمد بن عیسیٰ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا, حضرت کے سامنے زمین کا بوسہ دیا اور نہایت مسرت کے ساتھ شہر کو واپس ہوئے. اپنا سب لوگوں کو کامیابی خوشخبری سنائی, علی الصباح مومنین حاکم کے یہاں گیا اور محمد بن عیسیٰ نے تمام ان امور کی تعمیل کی جن کا حضرت نے حکم دیا تھا, وہ سب باتیں ظاہر ہو گئیں اور جن کی براہ اجاد حضرت نے خبر دی تھی، جس پر حاکم محمد بن عیسیٰ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ یہ تمام حالات تمہیں کیسے معلوم ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حجت خدا امام زمانہ سے مطلع فرمایا ہے۔ حاکم نے دریافت کی تمہارے امام کون ہے؟ انہوں نے ہر ایک امام کے متعلق بارہویں امام علیہ الصلوۃ والسلام تک جو کچھ کہنا تھا بیان کر دیا۔ حاکم نے کہا اپنے ہاتھ بڑھائیے اور کہا میں اس مذہب پر بیعت کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفته بلا فصل۔ پھر باقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں ہر ایک کا نام لے کر کرامات ولایت اقرار کیا اور بڑا اچھا ایمان والا ہو گیا اور وزیر کو قتل کر دیا۔ اہل بحرین سے بہت معذرت کیا اور اعزاز و کرامات کے ساتھ پیش آنے لگا۔ یہ واقعہ اہل بحرین میں بہت مشہور ہے اور فاضل متقی محمد بن عیسیٰ کی قبر بھی وہی ہے جس کی زیارت کے لیے لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ واقعہ نمبر 55، عالم فاضل مرزا عبداللہ اصفانی شاگرد مجلسی علیہ الرحمٰ نے کتاب ریاض العلماء میں شہر ہمدان کا ایک مناظرہ نقل کیا ہے جو ابو القاسم بن محمد حاسمی شیعہ اور رفیع الدین حسین کے درمیان ہوا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں صاحبان میں بہت کچھ دوستانہ تعلقات تھے، اکثر معاملات میں شریک رہا کرتے تھے، بیشتر سفر میں رہا کرتے تھے، مگر کبھی مذہب پر بحث نہ ہوتی تھی، صرف مزاحن یہ ان کو ناسبی اور انہیں رافضی کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اتفاق ہوا کہ ہمدان کی مسجد اور مسجد عتیق میں دونوں جمع تھے، کچھ باتیں ہوتی رہیں۔ اتنا گفتگو میں رفیع الدین نے حضرت علی پر جناب ابو بکر و عمر کو فضیلت دی، جس کو ابو القاسم نے رد کر کے جملہ صحاب رسول پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت بیان کرتے ہوئے بہت سی آیتیں اور احادیث سے استدلال کیا اور حضرت کے بہت سے معجزات ذکر کیے۔ اس کے برعکس رفیع الدین بھی جناب ابو بکر کی فضیلت کے لیے یار غار ہونا، صدیق اکبر کا خطاب رسول کا خسر ہونا دلیل میں پیش کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ صدیق اکبر کی شان میں پیغمبر اسلام کی دو حدیثیں ہیں، ایک کہ تم بمنزلے میرے پیراہن کے ہو اور دوسری کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔ یہ سن کر ابو القاسم نے کہا کہ حضرت علی پر جو سید اوسیا اور سید اولیاء حامل لوا امام انس والجن قسیم دوزخ والجنت ہیں، کسی کو کیسے فضیلت دے سکتے ہو، حالانکہ جانتے ہو کہ وہی برادر رسول ہیں، وہی زوج بطول ہیں، وہی شب ہجرت رسول کے بستر پر سوئے، ہر حال میں ان کے شریک رہے۔ مسجد کی طرف سے سب صحابہ دروازے بند کر دیے گئے مگر علی کے دروازے کھلا رکھا۔ رسول نے خانہ کعبہ میں بت کو علی رسول نے خانہ کعبہ میں بت شکنی کے لیے علی کو اپنے کاندھے پر اٹھایا، یا خداوند عالم نے مولا اعلیٰ میں فاطمہ کو علی کے نکاح میں دیا، علی ہی نے عمر و عبدوت کا سر کاٹا، علی ہی نے خیبر فتح کیا، علی ہی کے لیے آفتاب لوٹا، بقدر چشم زدن بھی علی کا کفر سے تعلق نہیں ہوا، برخلاف ان اور لوگوں کے پہلے سب غیر مسلم تھے۔ رسول اللہ نے علی کو چار پیغمبروں سے اس طرح تشبیہ دی اور فرمایا کہ جو شخص آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کو فہم میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھنا چاہے تو وہ علی کو دیکھ لے۔ بس باوجود ایسے فضائل ظاہرہ و کمالات باہرہ علی سے ابو بکر کو افضل سمجھنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اور یہ تفضیل کیسے کسی سمجھ میں کیسے کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے؟ بالآخر رفیع الدین نے کہا اچھا، اس کا فیصلہ اس شخص پر رکھ دیا جائے جو اس وقت مسجد میں داخل ہو، اس سے ہم دریافت کریں، جو کچھ وہ کہے اس کو ہم بلا عذر تسلیم کریں، اگرچہ ابو القاسم کے نزدیک یہ تجویز کچھ وہ کہے اس کو ہم بلا عذر تسلیم کریں، اگرچہ ابو القاسم کے نزدیک یہ تجویز مناسب نہ تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمدان کے رہنے والے رفیع الدین کے ہم خیال ہیں، جو کچھ بھی آدمی مسجد میں آئیں گے انہیں میں سے ہوگا اور وہ اپنے مذہب کے مطابق ہی کہے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے کراہیت کے ساتھ اس بات کو منظور کیا۔ ابھی قرار داد ہوئی تھی کہ فوراً ایک جوان مسجد میں وارد ہوئے جن کے رخسار سے جلات و نجابت کے آثار آشکار تھے اور قرینے سے معلوم ہوتا تھا کہ صاحب سفر سے آ رہے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد وہ کچھ دیر ٹہلے، پھر ان لوگوں کے طرف آئے، تب رفیع الدین ایک دم نہایت اضطراب میں اٹھے اور بعد سلام ان جوان کے سامنے سوال پیش کرتے ہوئے اس صورت کی کو بھی عرض کیا جو آپس میں قرار پائی تھی اور بہت کچھ اپنے اعتقاد کا اظہار کر کے ان کو قسم دی، وہ در حقیقت واقعی طور پر اس مسئلے میں جو کچھ عقیدہ رکھتے ہوں ظاہر کر دیں تاکہ اس جھگڑے کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ سن کر ان صاحب نے بلا توقف دو اشعار فرمائے جن کا مضمون ابو القاسم صاحب کے حق میں اس نزع کا فیصلہ تھا۔ متا اقل مولا یا افضل منہما اکن للذی فضلتہ متنقصا الم ترا ان السیف یزدی بحدہ مقالک ھذا السیف احد من العصا، یعنی میرے اپنے مولا کے لیے یہ کہنا بھی ان دونوں سے افضل ہے، حضرت کی شان کے خلاف ہے جس طرح سیف و عصا کا مقابلہ نہیں، سیف و عصا کا مقابلہ کرنا اور اس میں کہنا یہ تلوار اس لکڑی سے زیادہ تیز ہے، تلوار کی دھار کو عیب لگانا ہے۔ پس جب جوان یہ پڑھ کر چکے اور پڑھ چکے تو ابو القاسم رفیع الدین دونوں ان کی فصاحت و بلاغت پر متحیر رہ گئے اور چاہتے کہ ان کے کچھ حال معلوم کریں جو نظروں سے غائب ہو گئے۔ یہ عجیب و غریب امر دیکھ کر رفیع الدین حسین نے اپنا مسک چھوڑ دیا اور مذہب اتنا عشری اختیار کر لیا۔ صاحب ریاض العلماء نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ ظاہرہ اور وہ تشریف لانے والے حضرت حجت العلیہ صلاۃ السلام تھے۔ اسی مضمون کے اور اشعار بھی کتاب موجود ہیں جن کی بنیاد یہی دو بیعتیں ہیں اور وہ جملہ ابیات انہی کی تفسیر ہیں اور اسی حکایت سے ماخوذ ہیں۔ واقعہ نمبر 56۔ عالم فاضل عما علی بن عیسیٰ عربی صاحب کشف الغمہ تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سید باقی بن عطوہ حسنی نے بیان فرمایا کہ میرے باپ جو زید مسلک تھا ابھی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کے علاج اتبا عاجز ہو گئے تھے، وہ بیٹیوں سے بوجھے، ہمارا میلان مذہب اتنا عشری کی طرف تھا، بہت ازدہ رہتا تھا، بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے مذہب کا اس وقت قائل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے صحابہ یعنی حضرت علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام آ کر مجھ کو اچھا نہ کر دیں۔ اتفاقاً ایک شب کو نماز شب کے وقت ہم سب بھائی ایک جگہ جمع تھے، جو والد کے چیخنے کی آواز آئی وہ سب فریاد کر رہے ہیں کہ دوڑ دوڑ کر، پس ہم فوراً ان کے پاس پہنچے تو کہا اپنے صاحب کو دیکھو وہ بھی ابھی میرے پاس سے باہر واپس گئے ہیں۔ یہ سن کر ہم بڑی تیزی کے ساتھ نکلے، ادھر ادھر بھاگے مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ تب ہم نے گھر آ کر ان سے دریافت کیا کہ یہ واقعہ پیش آیا، کہنے لگے یہ شخص میرے پاس آیا اور کہا اے اتوا، میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ فرمایا میں تیرے بیٹوں کا صاحب ہوں اور اس بیماری سے تجھے نجات دینے لیے آیا ہوں۔ یہ فرما کر مجھے اپنا ہاتھ مجھ پر اپنا ہاتھ پھیراؤ چلے گئے۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں بالکل ٹھیک ہو گیا اور کوئی تکلیف باقی نہیں رہی۔ اس صورت کے بعد ہمارے باپ مدتوں زندہ رہے اور خوب قوت توانائی کے ساتھ زندگی گزاری۔ صاحب کشف الغمہ نے لکھا یہ واقعہ بہت مشہور ہے، جس کو علاوہ پسر مذکور کے بہت سے لوگوں نے بغیر کسی کمی زیادتی کی اس طرح مجھ سے نقل کیا ہے کہ فرزند زیدیہ وہ ہے جس نے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے فرزند زید شہید کے مہدی موعود کو سمجھ لیا۔ وہ بڑے عابد و زاہد و جواد و سخی شجاع و بہادر اور اپنے بھائی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور بھتیجے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اماد کے صدق دل سے معتقد تھے۔ واقع کربلا کی یاد میں ہمیشہ غمگین رہے، ظالموں سے انتقام کی فکر تھی۔ سن 120 ہجری میں جو ہشام بن عبد الملک بن مروان کی حکومت کا زمانہ تھا خروج کیا اور شہادت پائی۔ واقعہ نمبر